दबाकारियां, इसराइल ने यूएन की गजा के लिए इमदाद रोक दी। गजा इस वक्त इंतहाई सख्त मुश्किलात से दोचार है, कम मकदार में खाना पानी और बिजली की फराहमी से अस्पताल भी बुरी तरह मुतासर हैं। 23 दिन की इस जंग में इसराइली अफवाज ने तकरीबन 1330 अफराद को शहीद किया, जिनमें 460 बच्चे शामिल हैं, जबकि 5450 अफराद जख्मी हुए। इसराइल ने फ्रांसीसी पानी की कंपनी को गजा में जाने से रोक दिया और इस वक्त गजा में साफ पानी की शदीद किल्लत है। 23 दिन की जंग में तकरीबन 30,000 फिलिस्तीनियों के घर तबाह हुए, जिससे 1948 की तबाही की याद ताज़ा हो गई। दूसरी जानिब मिस्र ने अब तक रिफा बॉर्डर बंद रखी हुई है और मिस्री पुलिस ने गजा के लिए 2,200 टन गजा और मेडिकल एड रोकी हुई है। रहबर मुस्लिमीन आयतुल्ला खामेनेई ने कहा है कि गजा जंग एक नए दौर में दाखिल हो गई है। अब कुछ खबरें मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। जनाब हसन नसरुल्ला ने कहा है कि इसराइल हम्माद मुगनिया का बदला दिए बगैर भाग नहीं सकता। इसराइल ने अपनी अफवाज लबनान की सरहद पर जमा करना शुरू कर दी है। इसराइल ने हिजबुल्लाह को खबरदार किया है कि अगर हम्माद मुगनिया का बदला लिया गया तो सख्त फौजी कार्रवाई की जाएगी। ये बात इसराइली डिफेंस मिनिस्टर एहूद बेरेक ने अपने एक बयान में कही। गैर नतीजा खेज इसराइली इंतखाबात ने इसराइल में खलचल मचा दी है। कदीमा पार्टी ने 28 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि मुखालिफ पार्टी ने 27 नशिस्तें हासिल की। हिजबुल्लाह के सरबरा जनाब हसन नसरुल्ला का कहना है कि इनके पास इस बात के सबूत हैं कि अगवा शुदा 4 ईरानी सफीर इसराइल के कब्जे में हैं। इन्हें 1982 के इन्वेजन में अगवा किया गया था और इस बात का भी खदशा है कि वो अब भी जिंदा हैं। कुछ खबरें इराक की तरफ से। इराकी जायरीन के काफिले में खुदकश धमाका, जिसमें तकरीबन 30 अफराद शहीद हुए। ये धमाका एक खातून खुदकश बम्बार ने उस वक्त किया जब आज़ादारान का काफिला चहलुम इमाम हुसैन के लिए बगदाद से करबला की तरफ रवाना था। करबला में ही एक और धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 12 जायरीन शहीद हुए, जबकि 45 जख्मी हुए। इराकी वजीर आजम नूरी अल मालिकी का कहना है कि इंतखाबात ने इराक का सियासी नक्शा बदल दिया है। इन इंतखाबात में टर्नआउट 51% रहा। दूसरी जानिब बान की मून ने भी इराक का दौरा किया और इराकी अवाम को इंतखाबात पर मुबारकबाद दी। साबिक अमरीकी सदर बुश पर जूता फेंकने वाले इराकी सहाफी मुंतजर जैदी की पेशी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इराकी वजीर बराए तेल ने कहा है कि वो जल्द तेहरान के साथ मुश्तरका ऑयल फील्ड्स को दरियाफ्त करने का मुआहदा तय करेंगे। कुछ खबरें ईरान के हवाले से। इनकलाब इस्लामी ईरान का 30वां साल। लाखों ईरानियों ने सड़कों पर निकलकर इनकलाब इस्लामी का 30वां साल जोश व खरोश से मनाया। इनकलाब इस्लामी ईरान दुनिया में तब्दीलियों का सरजश्मा बन गया है। रहबर मुस्लिमीन, दुश्मन भी आज ईरान की इलाकाई ताकत का एतराफ कर रहे हैं। ताहम बास खुद पसंद ताकतें ईरान की अजीम पेशरफ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। پابندیوں اور دھمکیوں کا ایران کے عوام پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. خوشگوار ماحول اور برابری کے معیار پر امریکہ سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. ایران نے ان خیالات کا اظہار صدر احمدی نژاد نے انقلاب اسلامی کی 30 سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا. ایران نے پہلا دیسی ساختہ مصنوعی سیارہ خلا میں بھیج دیا ہے. سیارے کو تحقیق اور ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جائے گا. سیارے کو امید کا نام دیا گیا ہے. جبکہ دوسری جانب حزب اللہ نے رہبر معظم کو کامیاب تجربے پر مبارکباد پیش کی ہے. مغرب سیارے امید کے کامیاب تجربے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. ایران نے جدید S-300 سٹائل اینٹی کرافٹ تعمیر کر لیا. وزیر دفاع مصطفیٰ محمد نے بتایا کہ 300 اسمارٹ ایئر کرافٹ گن دشمنوں کے ہر قسم کے جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر اور میزائل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سابق صدر احمد خاتمی صدارت کی دور میں شامل. کچھ خبریں پاکستان کے حوالے سے. پاکستان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ نومبر میں ہونے والے خونی حملے جو بھارت کے فائنینشیل کیپٹل میں ہوئے اس کی پلاننگ پاکستان میں ہوئی. پاکستانی نیوکلیئر سائنسدان رہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان 5 سال بعد نظر بندی سے آزاد ہوئے. جبکہ دوسری جانب مغرب نے پاکستانی سائنسدان کی رہائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ڈیڑا غازی خان میں ماتمی جلوس میں خودکش حملہ، 33 افراد شہید. شیعوں کے قتل میں ملوث افراد گرفتار. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے 16 افراد کو گرفتار کیا ہے جو پنجاب بم دھماکوں میں ملوث تھے. کشمیریوں سے یکجہتی کا دن پورے ملک میں روایتی انداز سے منایا گیا. کچھ خبریں امریکہ کے حوالے سے. امریکی نو منتخب صدر اوباما نے اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔ امریکہ کے نئے نیشنل انٹیلیجنس کے چیف ڈینس بلیئر نے بھی 2007 کی انٹیلیجنس رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کسی پروگرام پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ ایک نجی امریکی ایئر لائن کا طیارہ جس میں 48 مسافر سوار تھے نیویارک کے ایک رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار تقریباً تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ یو ایس سینٹ نے امریکی معیشت کی سپورٹ کے لیے 838 بلین کے نئے اسٹیمولس پیکج کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی معیشت کی ریکوری کا پلان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی انویسٹمنٹ پر منحصر ہے۔ کچھ حقائق۔ ورلڈ اکانومی اور دنیا میں بدلتی ہوئی اکنامک سچویشن پر، ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سال 2008 میں تقریباً 187,000 جابس کا خاتمہ ہوا، جو کہ 2007 کے مقابلے میں 74% زیادہ ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق یہ صورتحال 2009 میں بھی جاری رہے گی اور امریکی صنعتیں سال 2009 میں تقریباً 558,000 جابس کا خاتمہ کریں گی۔ جاپنیز اکانومی بھی تباہی کا شکار ہے۔ جاپنیز الیکٹرانکس میکر پوائنیر نے بھی 10,000 جابس کا 10,000 جابس کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ معاشی بحران نے یورپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور بعض یورپی ممالک عرصوں بعد بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں۔ جرمن اکانومی 2.1% سے کم ہوئی، جو کہ 1990 کے بعد بدترین پرفارمنس ہے۔ فرانس کی اکانومک گروتھ 1.2% سے کم ہوئی، اٹلی کی 1.8% اور ڈچ اکانومی 0.9% سے کم ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ رضی اللہ عالم کا شکر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق دی، اپنے حالات کو سوچیں سمجھیں اور اس ماحول کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں جس کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہر ہم اور آپ کسی جزیرے کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتے، ہم کسی بھی دنیا کے ملک میں رہیں گے، ہم دنیا میں کہیں پر بھی زندگی گزاریں گے، دنیا کے اندر جو مجموعی حالات ہیں ان سے ہم نے متاثر ہونا ہوگا، اور جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے تو ان حالات کا اثر ہم پر کم ہوگا، ہم اپنی دنیا کو اگر اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں۔ اگر محنت نہیں کریں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، تو وہ جو سیلاب کا دھارا آئے گا اس کے اندر ہمیں بھی بہنا پڑے گا۔ اور جتنا زیادہ اکانومی انٹیگریٹڈ ہے، جتنا زیادہ ٹیلی کمیونیکیشن زیادہ ہے، ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہے، اتنا ہی اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جیسے کہ آپ نے خبروں کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل کی دنیا میں جو سب سے اہم خبر ہے، حتیٰ اوباما کا آنا جانا یہ بھی اتنا زیادہ متاثر نہیں کر رہا دنیا کو، اور وہ یہ ہے کہ جو بری صورتحال اکانومی کے اندر تھی اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. امریکنز نے گویا اپنی دانش میں ایک آخری کوشش کر لی ہے، اور وہ آخری کوشش یہ ہوئی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما نے آنے کے بعد $1,000 ارب کا تقریباً ایک بار پھر انجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس کے اندر کسی طریقے سے ڈالیں اور حالات کو کسی طریقے سے موافقت کی طرف لائیں. جو اس وقت ان کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو اعتماد لوگوں کا ٹوٹ گیا ہے، اور اعتماد ٹوٹنے کے نتیجے میں جو پہیہ چلنا رک گیا ہے اقتصاد کا پہیہ، وہ کسی طریقے سے دوبارہ چل نکلے. اس اقتصاد کے پہیے کو دوبارہ چلانے کے لیے ان کو بڑی مقدار میں پیسہ چاہیے، اور اس پیسے سے بڑھ کر لوگوں کا اعتماد چاہیے کہ لوگ یہ اعتماد کریں کہ ہاں ابھی معاملہ دوبارہ چل نکلے گا. عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک کی جدوجہد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یقین دلا رہا ہے کہ پہیہ چلے گا، اور اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہیہ نہیں چلے گا. مکمل اعداد و شمار جہاں کہیں سے بھی آ رہے ہیں کوئی پازیٹیو فگر نہیں ہے. کل جو میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کل تھا، آج کل واقعات جب بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کو گزرے ہوئے کتنا ٹائم گزرا ہوا ہے. 24 گھنٹے ہو چکے ہیں تو کل کیا ہے آدمی، ورنہ ابھی آج ہی کیا ہے. بہرحال آج کل میں کہیں پڑھا تھا جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ ہاں، برطانیہ کے کسی ادارے نے یہ تحقیقی رپورٹ دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ 2010 کے شروع میں بہتری کا امکان ہے. تو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کسی ماہر نے لکھا تھا کہ یہ قطعاً کہہ سکتے ہیں کہ 2010 میں بھی بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. 2010 کے شروع میں بھی بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بار بار فگرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ 1.5 سال تک، 1.5-2 سال آگے بھی کوئی بہتری کا امکان فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جو کچھ ہمارے سامنے زوال ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بڑے بڑے جائنٹس ہیں وہ جائنٹس سارے کے سارے ختم ہو رہے ہیں، بینکنگ سیکٹر کے اندر، انشورنس کے اندر، کار میکنگ کے اندر، ٹوریزم کے اندر. اور ان کے ختم ہونے کے نتیجے میں جتنے بھی لوگ ان سے وابستہ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. بے روزگار ہونے کے نتیجے میں جتنا بھی خرید و فروش کا بازار ہے وہ سارا کا سارا ٹھپ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے یہ بازار ٹھپ ہوتا چلا جائے گا کارخانے بند ہوتے چلے جائیں گے. کارخانے بند ہوتے چلے جائیں گے تو لوگوں کی زندگی میں ظاہر ہے کہ بے اطمینانی بڑھے گی. اس بے اطمینانی بڑھنے کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر کیوس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. مثلاً چھوٹی سی ایک خبر کل کی تھی، اس میں لکھا تھا کہ جو لوگ کمپیوٹر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تھا کہ نئے نئے وائرس ضرور آئیں گے. اب نئے نئے وائرس آئیں گے. اب کیوں وائرس آئیں گے پہلے سے زیادہ؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو سیکیورٹی فرمز تھیں، جیسے مثلاً اینٹی وائرس بنانے والی کمپنیز تھیں، انہوں نے بھی لوگوں کو نکالا ہے. تو یہ جن لوگوں کو نکال رہے ہیں وہ وائرس بنانے کے ایکسپرٹس ہیں. جب وہ بے روزگار ہوں گے تو اپنا غصہ وائرس بنا کے نکالیں گے. اچھا، اب وہ لوگ وائرس بنا رہے ہوں گے جن کو اچھی طرح پتا ہے کہ اینٹی وائرس بنانے والے کیسے توڑ نکالتے ہیں. تو اب ڈرامہ بہت لمبا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کہ جو اینٹی وائرس بنانے والی کمپنی ہے وہ لوگ اپنے باہر نکالیں گے. جب وہ باہر نکلیں گے تو وہ ظاہر اپنا غصہ اتاریں گے. تو غصہ اتارنے میں وہ وائرس بنائیں گے، اور وہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اینٹی وائرس بنانے والے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے وائرس کو پکڑنا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام بنے گا. نتیجے میں کیوس اور بڑھے گا. جتنا کیوس بڑھتا چلا جائے گا یہ سوسائٹی اس مشکل میں مبتلا ہوتی چلی جائے گی. اچھا، پاکستان میں کیا صورتحال؟ خوش قسمتی سے ہم لوگ، میں بار بار کہتا ہوں، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں کچھ اسٹیٹسٹکس ظاہر نہیں ہوتے، یہاں کوئی چیز سامنے نہیں آتی، اور پتہ چلتے چلتے بہت دیر لگتی ہے. لیکن اچھا، اس طرح سے ہوا کہ میں 2 دن پہلے تک فیصل آباد میں تھا، یعنی کل دوپہر فیصل آباد سے واپس آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد ٹیکسٹائل کا ہب ہے، اور زیادہ تر وہاں پہ ٹیکسٹائل کی ایکٹیویٹیز وہیں پر ہوتی ہیں. تو تقریباً اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہماری ایکسپورٹ نل پر آ رہی ہیں، نل پر آ رہی ہیں. یعنی کہ ہمارا جتنے بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز تھیں سب کے سب ڈائیورٹ کر کے اپنے آپ کو لوکل پلا رہے ہیں، سب کے سب. لوکل میں ظاہر ہے ایک حد ہے، اگر پہلے سے لوکل مارکیٹ پوری ہو رہی تھی، اگر وہ بڑے بڑے بھی لوکل میں آ کے کھیلنا شروع کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے لوکل میں پھر بند ہوں گی. اچھا، اب چاہے وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ لوکل میں آئیں یا لوکل بند ہوں، بات تو ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ کارخانے بند ہو رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہاں بہت بڑی تعداد میں بند ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رول اب شروع ہوا ہے یہاں پر, یعنی جو امریکہ اور یورپ میں. اچھا یہ ہم پر ہمارے ایکسپورٹ کا آرڈرز کیوں بند ہو رہے ہیں؟ یہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امریکن ریٹیلر کے پاس جو جینز بک رہی ہے وہ بند تو یہیں رہی ہے نا, اور جب وہ ریٹیلر بند ہوا ہے تو اس کا وہ آرڈر کینسل ہو گیا جو جینز یہاں بن رہی تھی یا جو کپڑا یہاں بن رہا تھا. جب وہ آرڈر کینسل ہوا ہے تو ظاہر یہاں کی جو مارکیٹ والا ہے اس کو اپنا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, تو وہ لوکل میں آئے گا, اور لوکل میں پہلے ہی لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ بالآخر کچھ کارخانوں نے اب بند ہونا شروع کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر پاکستان میں جو اصلی برڈن آئے گا وہ جون کے بعد آئے گا. میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ جون پر جب فگرز کلیئر ہو جائیں گی, جب نیا بجٹ بنے گا اور اس میں بہت زیادہ جھوٹ نہیں بولا جا سکے گا چونکہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہیں اس وقت, تو میرا اپنا یہ خیال ہے جو اصلی برڈن ہم لوگوں کے اوپر پڑنے والا ہے وہ جون کے بعد پڑنے والا ہے, اور جو ہم لوگ دباؤ احساس کریں گے مختلف مدوں کے اندر وہ ہم جون کے بعد یہاں پر اصلی دباؤ کو احساس کریں گے. بے روزگاری بہرحال آ رہی ہے, بے روزگاری تو بڑھ رہی ہے اور امریکہ اور یورپ کے اندر زیادہ تیزی سے, ہمارے پاس تھوڑی کم ہے, اس کی وجہ میں عرض کر چکا ہوں. خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر بیس ہیں, ہم ایگریکلچر بیس ہیں, یہ ہماری جیت ہے. اس وقت اگر ہم عقل مندی سے کام لیں اس وقت ہم دنیا کے اندر اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے, ہمارے پاس اتنا پانی نہیں ہے جتنا چاہیے, لیکن اتنا کم بھی نہیں ہے جتنا مشہور ہے, اتنا کم بھی نہیں ہے جتنا مشہور ہے. تو ہمارے پاس زمین بھی ہے, ہمارے پاس پانی بھی ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ اس میدان کے اندر ہم لوگ کارنامہ کر سکتے ہیں. اچھا بہت اچھا ایک ای میل دبئی کے بارے میں آیا, پتہ نہیں آپ میں سے کئی لوگوں کو مل گیا ہوگا, لیکن میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, جب ہم پہلی عشرے کو نپٹا کر آئے تھے, پہلے عشرے کو پڑھنے کے بعد واپس آئے تھے, تو ہم نے پہلا جو پروگرام کیا تھا اس میں کہا تھا کہ 600 سے اوپر گاڑیاں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہیں جن کے اونرز جو ہیں وہ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس وقت تھی مثال کے طور پر 12-13 محرم 14 محرم, ایسی کوئی ڈیٹ ہوگی. اس وقت ہم سفر میں داخل ہو گئے, ماہ سفر کی 17 تاریخ ہے. آج جو ای میل آئی ہے اس میں ان کی تعداد 3000 گاڑیاں لکھی ہے, اور لکھا ہے کہ یہ وہ کم از کم تعداد ہے جو ذہن میں آ رہا ہے. دبئی کی گورنمنٹ نے ظاہر اپنی صورتحال کو جب بہت برا دیکھا تو انہوں نے سارے اسٹیٹسٹکس کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دی ہے. یعنی اگر کوئی فلو چاہتا ہے کہ یہ معلوم کرے, مثلا میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے 3-4 ہفتے پہلے کہا تھا, اور میں دبئی کے دوستوں سے بھی کہتا رہا ہوں کہ کسی طرح جس ڈپارٹمنٹ میں ویزا کینسل ہو رہا ہے, ریزیڈنس کینسل ہو رہی ہے, اس کا نمبر معلوم کروایا جائے کہ ڈیلی کتنے ریزیڈنس کینسل ہو رہے ہیں. تو آج کسی کے جرنلسٹ کے حوالے سے لکھا تھا کہ وہ ڈپارٹمنٹ اسٹیٹسٹکس نہیں دے رہا کہ ہمارے یہاں جو ڈیلی کینسل ہو رہے ہیں وہ کتنے کینسل ہو رہے ہیں. تو اس جرنلسٹ نے کہا تھا کہ اس ادارے کے لوگوں نے تخمینہ دیا ہے کہ روزانہ 1500 ریزیڈنس کینسل ہو رہے ہیں, اور تعداد اصل میں اس سے کہیں زیادہ ہے, اصلی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کم از کم 3000 لوگ آفیشلی ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, کم از کم 3000 لوگ ڈیلی آفیشلی دبئی چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں جو دبئی میں کرائسس آ رہا ہے وہ ناقابل تصور ہے. کچھ مہمانوں کو قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیے, کیونکہ آپ کے بہت سارے رشتے دار وہاں پر ہیں جن سے میں ملتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ یقیناً واپس آئیں گے. جب وہ واپس آئیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ان کے ذریعے انجام دیں گے. بالآخر وہ باہر تھے اب واپس آئیں, میں نے وہاں پر بھی ان سے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ پاکستان میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کو واپس آنا ہوگا. بھارت ہم سب کے سامنے ایک مشترکہ صورتحال اس میدان میں آئے گی. یہ تو تھوڑا اقتصادی میدان تھا, سیاسی میدان پہ تھوڑی سی توجہ دے دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد, سیاسی میدان میں ایک بات پاکستان کی حد میں سوچ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستان سے باہر جائیں. جو کام ہمارے یہاں بہت بڑا کام کہا جائے گا 2 ہفتے کے اندر, وہ یہ تھا کہ ہماری حکومت نے باقاعدہ اعتراف کر لیا کہ بمبئی کا منصوبہ ہمارے ہاں بنا تھا. ٹھیک ہے, ہماری گورنمنٹ نے وہ جو مشیر داخلہ ہے رحمان ملک, میرے خیال میں وزیر داخلہ سے تو بہت اونچا ہے, ہے تو مشیر داخلہ لیکن بہرحال اس سے تو بہت ہی اونچا ہے, اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں یہ منصوبہ یہاں پر بنا تھا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم یوں سوچیں کہ یہ منصوبہ یہاں پہ بنا تھا اور بنانے والے یقیناً اسلامی پارٹیز ہوں گی، یعنی تو انڈرسٹوڈ سوچا گیا ہے کہ یہ بنانے والے جو ہیں وہ اسلامسٹ ہیں. اس کا مطلب ہے اسلامی پارٹیز پر ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہوگا، اس کا مطلب ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہوگا. اچھا، یہ جو فی الحال کریک ڈاؤن ہو رہا تھا یہ ہو رہا تھا سوات اور وزیرستان اور اس ٹائپ کے علاقے میں. اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ادھر والوں کی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حرکت و دعویٰ اور ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو پنجاب بیس ہیں، تو سوات بیس کی بات نہیں ہو رہی ہے اب اس دفعہ. تو جو اب جو ڈر ہے وہ یہ کہ اب جو کچھ ہوگا وہ یہاں پر ہوگا، یعنی پاکستان کے وسطی ایریا کے اندر، پنجاب اور اس کے اطراف میں. یہ وہ شمال والی داستان نہیں ہوگی جو وہاں سے اٹھ کر آگے نہ آ سکے، یہ یہیں پر ہوگی. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ جو کچھ انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے اس کے نتیجے میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چند مہینے میں وہ جو شمال میں صورتحال دیکھ رہے تھے اب وسطی پنجاب میں دیکھیں گے، اب وسطی پنجاب میں شروع ہوگا. اچھا، اس وقت جو موڈ آف آپریشن ہے، کوئی بھی گروپ کہیں پر بھی کام کر رہا ہے لگتا ہے پوری دنیا کے اندر، جو موڈ آف آپریشن ہے وہ بم بلاسٹ ہے. کام کرنے کا طریقہ کار اس وقت بنا ہوا ہے عراق کے اندر بھی اور کہیں پر بھی، کسی بھی طریقے سے آپ دیکھیں تو جو طریقہ کار اس وقت بنا ہوا ہے دہشت گردی کا کہیے یا نقصان پہنچانے کا کہیے، وہ بم بلاسٹ ہے. اچھا، بم بلاسٹ میں ظاہر ہے جو اس وقت زیادہ مشہور طریقہ کار چل رہا ہے وہ خود کش بم دھماکہ ہے، جو ہمارے دوستوں کے اوپر ہوا ڈیرہ غازی خان کے اندر، حکومت کے اوپر مسلسل کئی جگہوں پر ہوا ہے، عراق کے اندر انجام پا رہا ہے اور مختلف جگہوں پر انجام پا رہا ہے. تو خودکش بم دھماکہ تقریباً ایسی چیز ہے جس کے سامنے لوگ ڈیفنس نہیں کر سکتے، تقریباً ایسی چیز ہے کہ جس کا دفاع ممکن نہیں ہے. اگر رپورٹ صحیح ہو جو مجھے سننے میں آئی ہے، پتہ نہیں میں اس کی بہت گارنٹی نہیں لے پا رہا ہوں، لیکن جو مجھے سننے میں آیا وہ یہ کہ جو ڈیرہ غازی خان میں بم دھماکہ ہوا اس میں کریٹر نہیں تھا، نیچے جو زمین کے اندر گڈھا بنتا ہے وہ کوئی بڑا گڈھا نہیں تھا. اور جو احتمال دیا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کس حد تک صحیح رہے گا، اس کے اگینسٹ بھی لوگوں نے کہا ہوگا یقیناً، وہ یہ کہ شاید جو بم دھماکہ کرنے والا ہے اس نے کہیں اور سے اوپر سے چھلانگ ماری ہے جلوس کے سیشن کے اوپر. اگر یہ نیا طریقہ کار ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر کمپلیٹلی ڈیفینس لیس ہے، کیونکہ نیچے سے آنے والے کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اوپر سے چھلانگ مار رہا ہے اب یہ نیا طریقہ کار ہے، یعنی یہ بالکل ہی نئی چیز ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جہاں کہیں سے گزرنا ہے اس کے دونوں اطراف میں موجود بلڈنگز یا خالی ہوں یا ایک ایک کمرہ سرچ ہو. پھر لوگوں کی موومنٹ کیسے ہوگی اور کیا ہوگا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کام ہوا ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اگلے دو تین مہینے میں جب یہ بات پھیلے گی تو بہت بری صورتحال لے کر آئے گی. تو پاکستان کی سطح پر پولیٹیکلی تو اس وقت ٹھیک ٹھاک کیوس نظر آ رہا ہے. اس وقت جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ رحمان ملک صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کے بعد یہ لوگ کریک ڈاؤن کریں گے، اور کریک ڈاؤن کرنے کے بعد وہ چیز ایکسپینڈ کرے گی. جب ایکسپینڈ ہوگا وہ بم دھماکے وغیرہ جو نارتھ کے اندر ہو رہے تھے یہ پاکستان کے وسطی ایریا سے پھیلیں گے. یہاں پر کتنے عرصے میں پھیلیں گے، یہاں پر کیا اثر دیں گے کراچی کے اندر، شاید یہاں پر آتے آتے بات دیر لگے گی، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ کوئی اچھا فیوچر ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک طرف سے ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری اور لوگوں کا معاشی مشکلات جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور دوسری طرف سے انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور گورنمنٹ فارغ البال ہے. گورنمنٹ تقریباً فارغ ہے ان تمام باتوں سے کہ ٹھیک ہے وہ ان ڈسکشنز میں حصہ لینے کو تیار ہے، لیکن عملاً کوئی جدوجہد ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی. جو کہ وزیرستان ہمارے سامنے ہے، اتنے مہینوں سے کام چل رہا ہے، فوج کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے، بظاہر امریکہ بھی اس میں بہت ولنگ ہے، لیکن وہاں پر بھی کوئی معاملہ نبٹتا نظر نہیں آ رہا. تو اس اعتبار سے شاید کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ برے فیز میں آہستہ آہستہ داخل ہو گئے. مجھے میرا اپنے خیال ہے کم از کم بھی 4-5 مہینے ہو گئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تیار ہو جائیں، برا وقت آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیار ہو جائیں، برا وقت پہنچنے ہی والا ہے. یعنی اب میں اس طرح سوچ رہا ہوں کہ یہ فروری ہے، اللہ بہتر کرے. میں سب آخر میں جا کے میں وہ جملہ پھر کہوں گا کہ اللہ کرے سب غلط نکلا ہے، لیکن بات بن نہیں رہی. اس جملے کے کہنے سے چیز تبدیل نہیں ہو رہی، چیز وہی ہے جو ہو رہی ہے. بہرحال کہیں گے، پھر بھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ جون کے بعد کہیں بسٹ ہوگا، سیکیورٹی کا ایشو بھی اور معاشی ایشو بھی. یہ دونوں ایشوز مجھے میرا اپنے خیال ہے. اچھا جون کو میں پوائنٹ کیوں کر رہا ہوں؟ بجٹ کی وجہ سے. بجٹ کی وجہ سے کہ جب یہ سارا ڈس آرڈر اس بجٹ کے اندر ریفلیکٹ ہوگا. مثال کے طور پر ڈس آرڈر سوچیے, ہمارا اس سال کا ڈیفیسٹ $10 ارب بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کو $10 ارب اگلے سال ایسی جگہ سے چاہیے جو اس کے پاس نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. اور کل ریزروس کتنے ہیں اس وقت ہمارے پاس؟ میرے خیال میں 12 سے 13 ارب ڈالر ہیں. اور اس 12 سے 13 ارب ڈالر کے اندر گورنمنٹ کا جو اپنا ہے وہ میرے خیال میں 7 یا 8 ارب ڈالر ہے جو میرے ذہن میں ہے. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اگر پورا جو کچھ رکھا ہے سارا کا سارا اٹھا کر دے دے تب بھی وہ پورا نہیں ہو پائے گا. اور اگر گورنمنٹ سارا کا سارا دے دیتی ہے اس کا مطلب یہ اتنی کھنگلی ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی ایل سی بھی نہیں کھولے گا پھر تو بینک کی. اس کا مطلب یہ نہیں کریں گے, اس کا مطلب ان کو باہر سے کہیں پیسہ چاہیے. تو باہر سے ان کو کم از کم بھی 6-7 ارب ڈالر چاہیے ہوگا. نہیں معلوم یہ کیا سوچ رہے ہیں اور کہاں سے لائیں گے, یا شاید ان کو امریکہ نے اعتماد دلایا ہو کہ ہم دے دیں گے, باہر مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو کوئی بھی صورت حال ہے یہ جون میں جا کے بسٹ ہوگی. جب یہ ساری فگرز بنا لیں گے اور ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ہمیں کتنا لاس ہوا ہے, کتنا ہم نے کہاں سے لینا ہے, اس کی شرائط کیا کیا طے پائیں گے, ان تمام کو یہ جون میں جا کے ریفلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ہمارے سامنے صحیح حالت سدھرنا شروع ہوگی, سنبھلنا شروع ہوگی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری معاشی صورتحال کہاں پر پہنچی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہم 3-4 مہینے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ برا وقت آنے والا ہے. 3-4 مہینے تک اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ برا وقت آنے والا ہے. جون کے بعد پھر وہ خدا نہ کرے برا وقت جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. امریکہ اور یورپ میں کیا ہو رہا ہوگا جون کے بعد؟ ان کی بڑی بڑی کمپنیز فیل ہو رہی ہیں. اب یعنی ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فائنینشیل کرائسس آ چکا ہے, اب اکنامیکل کرائسس شروع ہوگا. ٹھیک ہے, کرائسس دو قسم کے ہیں, ایک فائنینشیل ہے اور ایک اکنامیکل ہے. فائنینشیل کرائسس کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے, پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے. کوئی جنہوں نے پیسہ دیا تھا وہ لیا تھا, وہ بینک کرپٹ ہو گئے, اب پیسہ نہیں ہے. اچھا جب پیسہ نہیں ہوتا تو اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں کارخانے بند ہونے ہوتے ہیں, کارخانے بند ہوتے ہیں, پروڈکشنز بند ہو جاتی ہیں, لوگ بے انتہا بے روزگار ہوتے ہیں. وہ جو پہلا فیز تھا فائنینشیل کرائسس کا وہ سیٹل ہو گیا ہے, اس کو سالو نہیں کر پائے, وہ چھا گیا ہے اور سب کچھ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب معاملہ شروع ہوا ہے اکنامیکل کرائسس کا. یعنی اگر 2008 فائنینشیل کرائسس کا سال تھا, 2009 اکنامیکل کرائسس کا سال ہوگا. یعنی اب وہ ٹائم آئے گا جب ہمارے پاس پروڈکشنز بند ہونا شروع ہوں گی, کارخانے بند ہونا شروع ہوں گے امریکہ کے اندر. ابھی تک تو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس بند ہوئے ہیں, اب کارخانے بند ہونا شروع ہوں گے اور میں نے عرض کیا اس کے اثرات میں پھر ہمارے اوپر آئے گا. تو یہ سال خیر عافیت سے گزارنا بہت میرے جیسے آدمی کے لیے جو تھوڑا سا بدبین ہو چکا ہے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے, اب میرے اندر کوئی خوشبینی باقی نہیں رہی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے جو ہمارے پاس اصلی ٹف ٹائم آئے گا وہ جون کے بعد آنا شروع ہوگا. سال کے آخر تک پہنچتے ہم ٹھیک ٹھاک فیل کر رہے ہوں گے. رائے حل میں پہلے بتا چکا ہوں, اس کا رائے حل کسی بھی صورت میں وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اب تک کام آیا ہوگا. اچھا خوبصورت بات یہ ہے کہ اب دنیا لائن پر آ گئی ہے ان تمام چیزوں میں جو پہلے چھپایا جا رہا تھا. یعنی پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ کل جو میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ جملہ بھی مجھے نظر آ گیا جس میں یہ لکھا تھا کہ جو اب تک کے حل تھے وہ کارآمد نہیں ہوں گے. اور میں آپ کی خدمت میں 4 مہینے سے مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو صورت حال ہے اس میں جتنے پرانے حل تھے وہ سب ناکارہ رہ جائیں گے, آپ کو نیا حل ڈھونڈنا پڑے گا. اور نیا حل بتا چکا ہوں لہذا اس کے اوپر مزید وقت نہیں ضائع کروں گا. اور آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ اس نئے حل کے پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا وقت لگانا شروع کر دیجئے, اپنے ریسورسز کو استعمال کیجئے. ایک وقت وہ آئے گا جب ہم اس نئے حل کے اندر ناکام ہونا شروع ہوں گے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ. اگر اس نئے حل میں ناکام ہونا شروع ہوئے یعنی زمینوں کی آبادی کے اندر, اس کراچی کے اندر 1.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کراچی کے اندر کوئی ایسا ایریا اطراف میں نہیں ہے جس کو بڑی مقدار میں زراعت دے کر اس 1.5 کروڑ کو کھلایا جا سکے, اس کراچی کے اطراف میں نہیں ہے. اس کا مطلب ایک کراچی فلی ڈیپینڈنٹ ہے وسطی اور شمالی علاقے کے اوپر کہ وہاں سے چیزیں موو کریں گی تو یہاں پہنچیں گی. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں یہاں پر اصلی کرائسس یہاں پر ہونا چاہیے. اصلی کرائسس یہاں پر ہوگا، چونکہ یہاں ایگریکلچر نہیں ہے، دوسرے علاقوں میں ایگریکلچر ہے، وہ لوگ سروائیو کر جائیں گے جب اکنامیکل کرائسس آئے گا، اور اصلی مشکل یہاں پر رہنے والوں کو ہوگی جن کو پتا چلے گا کہ اکانومی اگر انڈسٹری کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے اور انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے تو صورتحال پھر کس حد تک خراب ہوتی ہے. بھارت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لہذا اب اس کو دوبارہ سے تکرار نہیں کریں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک پازیٹیو چیز عراق کے اندر انجام پائی. ویسے تو وہاں سے بری خبریں مسلسل آ رہی ہیں، مثلا ابھی بھی وہاں پہ بم دھماکہ ہوا، کل بھی اس کے اندر کافی لوگ ہیں وہ شہید ہوئے. پازیٹیو کام یہ ہوا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لولا لنگا الیکشن انجام پا گیا بھارت. اس الیکشن کے نتیجے میں جو ایک بار پھر طاقت سامنے ہوئی ہے وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی، شیعوں کی طاقت کافی حد تک مسلم ہو کر وہاں پہ ثابت ہوئی ہے. جو پہلے ایک زمانے میں احتمال تھا کہ امریکنز کسی بھی طریقے سے شیعوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، میرے خیال میں اب وہ امکان نہیں رہا ہے. اب ایسی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ایک زمانے میں یہ تھا کہ ایک زمانے میں خطرہ یہ تھا کہ وہ شیعوں کے چند گروہوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر اپنے مقاصد کو کامیابی سے حاصل کر لیں گے. الحمدللہ تعجب ہوا ہوگا، یقیناً امریکنز کو تو خیر بہت تعجب ہوا ہوگا کہ عراقی قوم اتنی میچور ثابت ہوئی کہ انہوں نے یہ سارے مسائل جھیل لیے اور وہ ایک دوسرے سے نہیں لڑے. الحمدللہ رب العالمین، نہ وہ ایک دوسرے سے لڑے اور نہ قیادت چینج ہوئی. یعنی بعض وقت کیا ہوتا ہے، امریکنز دیکھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ صحیح نہیں چل رہی ان کی مرضی کے مطابق، تو اس کو تبدیل کر کے کوئی مصنوعی لیڈرشپ لاتے ہیں. نہیں، وہ یہ بھی نہیں کر سکے. یعنی نہ وہ شیعوں کو ایک دوسرے سے لڑا سکے اور نہ شیعوں کے درمیان کوئی آرٹیفیشل لیڈرشپ بنا سکے. الحمدللہ رب العالمین، جو مجھے احساس ہوتا ہے عراقی شیعوں نے اس امتحان کو جو 2003 سے اب تک ان کے ساتھ اوپر گزرا ہے اور اگلے مہینے اس کو پورے 6 سال ہو جائیں گے، اس نے خوبی سے گزار لیا ہے. جو شہید ہو رہے ہیں لوگ، وہ تو یقیناً وہ قیمت ہے جو عراق کو پے کرنی پڑ رہی ہے، لیکن جو خطرات تھے ان میں سے کوئی بھی خطرہ وہاں پر حاصل نہیں ہوا. انٹرنل سیکیورٹی جو سوچا جا رہا تھا کہ ہو جائے گا وہ نہیں ہوا. امریکہ جو اس کے ذریعے سے ایران پر حملہ کرنے کی ٹھان رہا تھا، اس کو بیس بنا کر ایران پہ حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، اس کے اندر مکمل ہمارے خیال میں ناکامی حاصل ہوئی ہے. اس اعتبار سے اچھی نیوز عراق ہے کہ وہاں پر معاملہ جو ہے وہ اچھا نبٹ گیا. اہل بیت کے چاہنے والے اپنی سیاسی طاقت کو بھی ظاہر کر گئے، اپنی بصیرت کو بھی انہوں نے استعمال کیا، اپنی لیڈرشپ کو بھی بچا لیا اور امریکہ کے اہداف کو پورا نہیں ہونے دیا. جو امریکہ اب چاہے گا، جو میرا اپنا خیال ہے، جو امریکہ مسلسل چاہے گا وہ یہ کہ اگر عراق ان کے ہاتھ میں نہیں ہو تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہو. تو وہ چاہیں گے کہ اگر عراق ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں. ابھی تک تو معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ وہاں سے وہ سب اچیو نہیں کر سکے جو وہاں سے وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے. ایک ڈر رہتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو وہ سوچیں گے کسی کے ہاتھ میں بھی نہ رہے اور وہ سب کو آگ لگانے کی سوچیں اور اس موقع پر وہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ مچائیں. میرا اپنا یہ خیال ہے اگر وہ اس رزلٹ پر پہنچیں گے، اس رزلٹ پر پہنچنے میں ان کو کم از کم سال ڈیڑھ سال اور لگے گا کہ جب وہ ایک بنیادی نتیجے پر پہنچیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اگر عراق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں جانے دیں گے. اگر اس کو پچھلے والے لیکچر سے میں ملاؤں تو میں معتقد ہوں کہ 2010 میں برا ٹائم ادھر آئے گا کہ یہ لوگ تو یہ گزار لیں گے ٹائم، اور ماشاءاللہ ابھی تو طاقت صحیح چل رہی ہے، لیکن امریکہ جب بالکل اپنے فائنل اسٹیجز میں داخل ہوگا تو وہ 2010 کے اندر ان معاملات کو ہر طرف سے بگاڑ دے گا تاکہ اپنے لیے کچھ حاصل کرے. حاصل کچھ نہیں کر پائے گا، امریکہ کا ڈاؤن فال کنفرم ہے. ہمارے نزدیک اتنا سبھی شبہ نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس سروائیول کا کوئی چانس نہیں ہے اس وقت. امریکہ کا ڈاؤن فال کنفرم ہے، لیکن صرف ایک کوشچن باقی ہے، آیا یہ ڈاؤن فال بغیر کسی بڑی جنگ کے انجام پائے گا یا ایک بڑی جنگ کے بعد انجام پائے گا؟ جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ اس کا گرنا بڑی جنگ کے بعد انجام پائے گا، اور اس بڑی جنگ کو ہم 2010 کے اندر فورسی کر رہے ہیں کہ امریکہ جب تمام تر معاشی حالات، سیاسی حالات اور فوجی حالات سے شکست خوردہ قوم میں تبدیل ہو چکا ہوگا اور یہ کام تقریباً اگلے سال انجام پائے گا، تو اس کے بعد ان کے پاس اپنی دانش میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ دنیا کے اوپر حملے کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کریں، اور یہ وہ وقت ہوگا جو 2010 کے اندر وہاں پہ صاف وقت حاصل ہو سکے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وآل محمد. ایران میں ایک بڑا مسئلہ آنے والا ہے، ظاہر وہ ان کے الیکشنز ہیں، اور ان الیکشنز کے اندر ہمیشہ ایران میں ایک تسل رہتی ہے کینڈیڈیٹس کے اندر، ظاہر ہر الیکشن میں ہونی چاہیے اور وہاں پر بھی ہوتی ہے، وجہ کہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کچھ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو ہارڈ لائنر ہوتے ہیں، اور کچھ کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے بتایا گیا کہ صدر، سابقہ صدر خاتمی جو پہلے ہی اپنا دورہ گزار چکے ہیں، وہ دوبارہ ان انتخابات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور امریکہ ان کے اس کھڑے ہونے سے بہت خوش ہے کیونکہ وہ لبرل فیس ہے کہ جو وہ ایران کے اندر ڈھونڈتے ہیں. تو اب یقیناً امریکنز کی بہت خواہش ہوگی کہ احمدی نژاد کو شکست فاش ہو، اور اگر کینڈیڈیٹس میں سے کوئی جیتے تو وہ خاتمی جیت جائیں. یہ امریکنز کی بھرپور خواہش رہے گی کہ احمدی نژاد بری طرح ہاریں اور خاتمی اچھی طریقے سے جیتیں. احمدی نژاد کے ہارنے کا چانس ادھر سے بیان کیا جا رہا ہے کہ شہروں کے اندر ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے، شہروں کے اندر احمدی نژاد کی مخالفت ٹھیک ٹھاک زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ شہروں کے اوپر جو اقتصادی دباؤ ہے وہ کافی زیادہ پڑا ہوا ہے، تو شہر والے احمدی نژاد کو اتنا سپورٹ نہیں کریں گے، لوگوں کا کہنا پریڈکشنز کے اندر یہ ہے. اچھا، ہم محرم سے کچھ وقت پہلے ایران گئے تھے، اور وہاں پر ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا پولیٹیکل سائنسز تھا تو ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے اس سوسائٹی کے جمے ہوئے لوگ اب سمجھے جانے لگے ہیں، تو ان سے جا کر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بولتے ہو، حالات کیا کہتے ہیں تم لوگ. یوں نظر آیا کہ جتنے لوگوں سے ہم مشورہ کر رہے ہیں وہ بھی احمدی نژاد سے خوش نہیں ہیں، ہمارے کلاس فیلو ہیں وہ بھی احمدی نژاد سے زیادہ خوش نہیں تھے. اس سے ہمیں ایک بات بہت واضح طور پہ سمجھ میں آئی کہ شہر میں ٹھیک ٹھاک چیلنج ہے، شہر میں احمدی نژاد کو ٹھیک ٹھاک چیلنج ہے. البتہ ایک بات کنفرم ہے، احمدی نژاد کی پاپولیرٹی دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور ایران میں ابھی بھی کم آبادی نہیں ہے جو دیہاتوں کے اندر رہ رہی ہے، بہت زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں یہ مقابلہ ٹف ہوگا، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ احمدی نژاد کو جیت جانا چاہیے، ان کو اس میں شکست نہیں کھانی چاہیے، اس میں ان کو جیت جانا چاہیے. صرف کوشچن یہ رہے گا کہ یہ زیادہ مارجن سے جیتیں گے یا کم مارجن سے جیتیں گے. میرا خیال میں مارجن کم ہوگا ان کا، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جیت جائیں گے لیکن مارجن ان کا کم ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتخابات تک پہنچتے پہنچتے بیچ میں کوئی نئی چیز کوئی ایجاد کریں، کوئی نئی چیز لوگوں کے درمیان لے کر آئیں، کوئی نئی پالیسی لے کر آئیں، اور اس میں بہت اچھا ہو کہ امریکہ کوئی چھوٹا موٹا حملہ کرے. ایرانیوں کی ایک مینٹیلیٹی ہے جس کو پتہ نہیں کیوں امریکن 30 سال میں نہیں سمجھ پائے، اور اچھا کہ 30 سال کے اوپر بھی میں ایک دو جملے عرض کر دوں گا، 30 سال میں وہ آج تک یہ نہیں سمجھ پائیں کہ یہ جتنا ایرانیوں کے سر پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے ایرانی عوام اتنی متحد ہوگی. اگر کوئی ایرانی مینٹیلیٹی کو سمجھتا ہو پالیٹکس کے اندر، پتہ نہیں امریکنز کے ساتھ کیا دشواری ہے، ایرانیوں کی جو مینٹیلیٹی ہے وہ یہ کہ اگر باہر کوئی دشمن نہیں ہے تو یہ اندر خود سے لڑیں گے، یہ اندر خود سے لڑیں گے. اگر باہر کوئی دشمن ہے یہ اندر بہت متحد رہیں گے، یہ اندر بہت متحد رہیں گے. اب یہ ہے کہ اس امریکہ کے ہوتے ہوئے ایرانی قوم کو متحد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، چونکہ وہ دشمن ہے اور وہ سامنے کھڑا ہے اور وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، تو ان کو متحد کرنا آسان ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی دشمنی کے نتیجے میں ایرانیوں کے لیے بلیسنگ کا سبب بنا ہے، ایرانیوں کے لیے اور رحمت کا سبب بنا ہے کہ یہ اپنی دشمنی دکھاتے جا رہے ہیں اور ایرانی موٹیویٹ ہو رہے ہیں اور اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. 30 سال نپٹا لیا انہوں نے امریکہ کو، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، 30 سال ایک قوم لڑے اور امریکہ جیسی طاقت کے مقابلے میں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اگر سروے کریں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ایرانی حکومت کمزور ہے، پوری دنیا کے اندر دشمن بھی نہیں کہتے. مثلا اسرائیل سے پوچھیں کہہ رہے ہیں ایرانی کمزور ہیں، قطعاً نہیں ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے 30 سال کی تمام تر مشکلات پریشانیوں کے باوجود بحمد اللہ یہ حکومت دنیا کی مضبوط ترین حکومتوں سے ایک حکومت ہے، اور بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اتنے لوگوں کا خون بہا ہے اس کے پیچھے وہ اس کی مضبوطی کا سبب ہے. جذبہ بھی ہے، ایثار بھی ہے، اور وہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، جو کچھ دنیا کی ٹیکنالوجی چاہیے تھی یا دنیا کے اندر اسلحے کے میدان میں مہارتیں چاہیے تھیں، وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں. تو الحمدللہ دنیا کی مضبوط ترین حکومتوں میں سے ہے، اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. اور اگر امریکہ جیسی حکومت نے 30 سال ان کو تھریٹ بھی کیا کہ ہم ان کے لیے خطرے کا سبب بنیں گے تو وہ خود اب نیست و نابود ہو رہا ہے. تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت کا دعویٰ یہ تھا، مجھے یاد ہے ہم لوگ 84 میں ہم گئے، اس وقت جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت جو بہت منجھے ہوئے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے یہ جنگ چھوٹی ہے، ہمیں امام کی نصرت کے لیے تیاری کرنی ہے. اس وقت جو ان لوگوں کے بڑے پکے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے یہ عراق کی جنگ چھوٹی ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمیں امام کی نصرت کے لیے تیاری کرنی ہے. تو الحمدللہ 30 سال گزرنے کے بعد اب ہم سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت کا ابتدائی دعویٰ یہ تھا کہ یہ پوری دنیا میں ظلم کے مقابلے میں امام کی نصرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، راستے پر ہیں، پھر مکمل راستے پر ہیں، پوری دنیا کے ظلم سے ٹکرانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، نظریہ بھی مضبوط ہے، اور امام کے انتظار کا نظریہ کم نہیں ہوا ہے، مسلسل مزید پھیلا ہے. خدا انشاءاللہ اس حکومت کو مزید استحکام عنایت فرمائے، ان کی طاقتوں میں اضافے کا سبب بنے، اور انشاءاللہ اس حکومت کا پرچم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پہنچے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں چاہ رہا ہوں کہ اتنی دیر ہوتے ہوئے اب میں عرائض یہاں پہ اختتام پذیر کر دوں، اور آپ اپنے سوالات کی صورت میں جو کچھ بھیجیں اس کو ہم فالو کریں. اگر ہم نے اور مزید بڑھایا تو پھر پہلے ہی 12 بجے 5 منٹ ہیں، یہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. تو میں اپنے مختصر عرائض کو یہیں پہ اختتام پذیر کروں گا اور آپ کے سوالات کی طرف جائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. سوال کیا ہے، ایران امریکہ ایک اچھے دور کی طرف داخل ہو رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے؟ ہاں، اوباما ہیز شون گڈ سائنز ٹوڈز ایران. اوباما کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ابھی تھوڑا جلدی ہے. میرا اپنا خیال ہے کم از کم اوباما 1 سال گزار لے تب اصل میں فگر سامنے آئیں گی، اصل پوزیشن اس وقت کلیئر ہوگی. ابھی تو اوباما نے اپنے 100 ڈیز گزار لیے ہیں جیسا بھی ہے، یعنی ابھی تو ٹائم گزار رہے ہیں، وہ ٹائم گزارتے چلے جائیں اور ایک دفعہ کلیئر ہو کے سامنے آئے کہ ہونا کیا ہے. مثلا انہوں نے اچھی پیشکش کی، اس نے ایران کو پیشکش کی کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. پہلے والے مذاکرات کی بات نہیں کر رہے تھے، کہتے ہیں ہم مذاکرات کی میز پہ نہیں بیٹھیں گے. ایرانیوں نے کہا بلا قید و شرط اگر امریکہ تعلقات کی طرف جاتا ہے تو ہم آئیں گے، قید و شرط کے ساتھ نہیں آئیں گے. انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم قید و شرط نہیں لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی بغیر قید و شرط کے ہم بات کو شروع کریں گے. اب تک تو سائنس پازیٹیو ہیں، اب تک تو پازیٹیو ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا، میری کم از کم سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ایک صدر کے آنے سے وہ نظام تبدیل ہو جائے گا جو ظالمانہ نظام ہے، جس کی ماہیت میں ظلم ہے. یہ مجھے شک ہے اس میں، کم سے کم میں قبول نہیں کر پا رہا. میرے خیال میں یا تو اوباما کے اندر اتنی طاقت ہو کہ مثلا وہ امریکہ کے اندر ایک خاموش انقلاب ایجاد کر دے، یا دوسرا یہ ہوگا کہ امریکہ کا نظام اس کو تبدیل کر دے گا. یا تو اوباما کے اندر اتنی طاقت ہو کہ امریکہ میں ایک انقلاب ایجاد کرے، جو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس نظام کے اندر کوئی یہ کام کر پائے گا، یا پھر اوباما کو نظام تبدیل کر دے گا. مجھے اس کا امکان زیادہ نظر آتا ہے. بہرحال ابھی جلدی ہے، ابھی نہیں کہہ سکتے. اچھا، جماعت کے الیکشنز کے بارے میں کہا ہے، میرے خیال میں اس فورم پہ جماعت کے الیکشن کا تذکرہ نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے ہم نے بھی اس کا کوئی حصہ تذکرہ نہیں کیا. اس کو علیحدہ ہی کر دوں، ریڈ کارڈ ہے یہ. عراقی الیکشن میں آیت اللہ سیستانی کی طرف سے شدید حمایت اور اس میں حصہ لینے کے لیے لوگوں کو کہا گیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، بہت خاص وجہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی نظام بن رہا ہے اب تک ہم جیت رہے ہیں اس کے اندر، اب تک ہم جیت رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ امریکہ ایک ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہو گیا جس میں اس کے مقاصد پورے ہو رہے تھے اور ہم ہار رہے ہوتے، تو پھر ہم جو مذہبی رہنما تھے، ظاہر ہے مرجع تقلید تھے، وہ یہ کہتے کہ بھائی آپ اس کے اندر شرکت مت کیجئے چونکہ اس کے اندر ہمارا کوئی ہدف حاصل نہیں ہو رہا، یہ صرف دھوکہ ہے. نہیں، اب تک جیت ہماری ہو رہی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ تو بات بہت لاجیکل ہے کہ جب ہم شرکت کرنے کے نتیجے میں امریکہ کے اہداف میں، امریکہ کو اس کے اہداف میں ناکام بھی کر رہے ہیں تو شرکت کیوں نہ کریں؟ بالکل شرکت کرنی چاہیے. جیسے کہ انہوں نے حکم فرمایا، لوگوں نے شرکت کی، اور ہمیں لگتا ہے کہ سائنس پازیٹیو ہے، امریکہ ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہو پایا. ہاں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. نہیں، سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا. ظاہر دسیوں لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ مشکل ہے، جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ تو لوگوں کو ٹف ٹائم سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن جو اہداف امریکہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ حاصل نہیں کر پا رہا. دیکھیں، ایران کی ریفارم اور مائنورٹی پارٹی کیا اختلاف ہیں؟ اور جناب خاتمی اور مہدی کروبی کے درمیان کیا اختلاف ہے؟ کیونکہ جناب خاتمی نے چند دن پہلے مہدی کروبی کے خلاف بیان دیا تھا.
یہ لوگوں کا ایک پرانا مسئلہ ہے. مہدی کروبی کو میرے خیال میں آیت اللہ کا ٹائٹل لکھ رہے ہیں آج کل, مجھے نہیں معلوم ابھی ان کے پاس ٹائٹل کون سا ہے اس سلسلے میں. مہدی کروبی ایک زمانے میں پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے تھے اور یہ اپنے اندر ٹف ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں, بہت سخت گو ٹائپ کے انسان سمجھے جاتے ہیں اور بظاہر بہت زیادہ انقلابی سمجھے جاتے ہیں, بظاہر بہت زیادہ انقلابی سمجھے جاتے ہیں. ادھر سے خاتمی جو ہے مظاہر سیکولر ٹائپ کے سمجھے جاتے ہیں. تو جو بنیادی اختلاف دونوں کا آتا ہے وہ وہاں پر آتا ہے کہ خاتمی جو ہیں وہ سیکولر ٹائپ کے سمجھے جا رہے ہیں اور مہدی کروبی جو ہیں وہ ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں, اور یہ تبادلہ خیالات جو ہیں وہ ان لوگوں کا چلتا رہتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا. ظاہر پارٹیز ہیں, مختلف پارٹیز ہیں, ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف اگر بیان نہیں دے گی تو کیا ہوگا؟ یہ تو پولیٹکس کا حصہ ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں. امریکہ اگر خاتمی کو پسند کرتا ہے اور وہ امریکہ کا مقصد پورا کرتے ہیں تو رہبر کے پاس طاقت نہیں کہ وہ ان کی صدارت کینسل کر دیں. پہلے تو یہ کہ امریکہ خاتمی کو پسند کرتا ہے اور وہ امریکہ کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں, یہ دوسرا جملہ ذرا قابل اعتراض ہے. امریکہ خاتمی کو پسند کرتا ہے چونکہ بیسٹ آف دی آپشنز ہیں, باقی لوگوں کے مقابلے میں خاتمی ان کو زیادہ اچھے لگیں گے چونکہ تھوڑا سا لبرل مائنڈیڈ ہے. یہ کہ خاتمی امریکہ کے مقاصد کو پورا کر لیں گے, یہ کس نے کہا؟ اس ملک میں بہرحال اور بھی نظام ہے, ایک صدر ہی تو نہیں ہے کہ وہ جو چاہے گا کر لے گا. اول تو یہ کہ خود خاتمی کی بھی اتنی عقل تو ہوگی کہ وہ امریکی مقاصد کو پورا نہیں کریں گے, لیکن اگر وہ پورا کرنے بھی چاہے, پارلیمنٹ ہے بلاخر, پارلیمنٹ چیک کر رہی ہے. یہ فیز کس رہبر آئیں اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو اٹھا کر پھینک دیں, یہ تو امام خمینی نے بھی نہیں کیا تھا جب ان کے سامنے بنی صدر کا انتخاب ہوا تھا جو منافق تھا, اور اس نے کتنی مشکلات کھڑی کی ایرانی قوم کے لیے, لیکن امام خمینی نے وہ بھی نہیں کیا, بلکہ امام خمینی نے پبلک کو اویئر کیا کہ وہ اس کو اٹھا کر پھینکیں. چونکہ رسم یہ نہیں ڈالنا چاہتے کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہو اور رہبر معظم بار بار بیانات دے کر یا کسی آدمی کو اپنا حکم کر کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو مثال کے طور پر, پوری دنیا پھر کیا کہے گی کہ وہ دیکھو یہ جو ولایت فقیہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, اس طرح کی پروپیگنڈا کریں گے. وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے, عوام کو شعور ملنا چاہیے. عوام کے پاس اگر شعور ہے تو وہ خود تشخیص دیں گے کہ اس آدمی کا ہونا صحیح ہے یا غلط ہے. انہوں نے تشخیص دیا کہ بنی صدر کا ہونا صحیح نہیں ہے, تو تہران میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے جتنے انقلاب کے زمانے میں ہوئے تھے, اور بنی صدر بھاگنے پہ مجبور ہو گیا. وہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ رہبر دخالت دیں, اور نہ خاتمی اتنے برے ہیں کہ وہ امریکی مقاصد کو پورا کر رہے ہوں گے اور رہبر دخالت پہ مجبور ہو جائیں گے. لکھا ہے آپ نے صدر خاتمی کے الیکشن لڑنے کا ذکر کیا, کیا ایران کے آئین میں دو دفعہ صدر کے بننے کے بعد بھی تیسری مرتبہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل لڑ سکتے ہیں, اگر بیچ میں ایک گیپ ہو. اگر بیچ میں ایک گیپ ہو تو پھر تیسری دفعہ لڑا جا سکتا ہے, اگر دو دفعہ لڑ چکے ہیں تو پھر کنٹینیوس تیسری دفعہ نہیں لڑ سکتے, لیکن گیپ آنے کے بعد لڑ سکتے ہیں. رفسنجانی نے بھی مقابلہ کیا تھا, پچھلی دفعہ احمد نژاد کے مقابلے میں رفسنجانی بھی آئے تھے, تو وہ دو دفعہ صدر بن چکے تھے لیکن وہ آئے تھے اس کی وجہ کہ بیچ میں گیپ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, عجیب سا سوال ہے. لکھا ہے جو بینک کو چھوڑنا چاہتے ہیں سود کے شک کی وجہ سے, تو کیا وہ ڈیلے کر دیں اور تین سال کے بعد سوئچ کرنے کا سوچیں, یا ابھی جاب سوئچ کر جائیں ریسیشن آئے یا نہ آئے؟ سود کے شک کا ریسیشن سے کیا تعلق ہے؟ سود کا شک ایک دینی حکم ہے, اگر آپ دینی حکم کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا ریسیشن سے کیا معاملہ ہے؟ ریسیشن ایک اقتصادی صورتحال کا خراب ہونا ہے جس کے نتیجے میں بینکوں نے بند ہونا ہے, اس کا آپ کے دینی حکم سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا میں دینی اعتبار سے بینک کی جاب کے بارے میں مشکوک ہوں چونکہ اس کے اندر سود ہے, اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں شک کی بنیاد پر بھی چھوڑنا چاہتا ہوں, تو چھوڑ دیجیے, پھر ابھی چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اگر ابھی چھوڑ دوں گا میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, میری عزت خطرے میں پڑ جائے گی, تو میں کچھ مدت کا منصوبہ بنا رہا ہوں, کچھ مدت کا منصوبہ بنا رہا ہوں, اپنی کوالیفیکیشن کو اور اپنی اسکلز کو کچھ اس طرح ڈائیورٹ کروں گا کہ کچھ عرصے کے بعد بینک کو چھوڑ کر کہیں اور کو جوائن کر لوں گا. نہیں معلوم اس کے لیے تین سال کی ضرورت ہے یا کم کا منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے, تو کم سے کم اس دوران میں اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ مشکوک ہو تو چلو پھر شاید کوئی بات چل جائے, لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ یہ سود ہے اور جاب غلط ہے تو پھر تو اس کو فوراً چھوڑنی پڑے گی. شک کی بنیاد پہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، تو چلا لے اور اپنے آپ کو اتنا تیار کرے کہ جب وہ ڈائیورٹ کرے تو اس کے پاس پہلے سے اسکلز ہوں اور ان اسکلز کو استعمال کر سکے. لیکن اس مسئلے کا ریسیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے لکھا کہ آپ نے کہا کہ احمد نجات کی شہروں میں شہرت کافی کم ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آزادی اسکوائر پر لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کے خطاب کو سنا. وہاں جو آزادی اسکوائر پہ لوگوں کا جمع ہونا ہے وہ انقلاب کی تائید کے لیے ہے، نہ کہ ایک صدر کی تائید کے لیے. وہ جو وہاں پہ جمع ہوتے ہیں وہ آزادی کا دن تھا. آزادی کے دن کے موقع پر لوگ باہر آتے ہیں اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں جو آزادی کے نتیجے میں بنی ہے، اب چاہے وہ احمدی نجات کی حکومت ہو یا وہ خاتمی کی نظام. ہاں، اس آزادی اسکوائر پہ لوگوں کے جمع ہونے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 30 سال گزر جانے کے باوجود لوگوں کا گورنمنٹ کی حمایت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. چاہے اقتصادی مشکلات تھیں یا نہیں تھیں، ان کی کمی میں کوئی حمایت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، لیکن صدر سے کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، لکھا ہے پہلے کبھی اس بات کو بیان کیا گیا تھا، ایران میں جو بھی حکومت آئے وہ اسلامی انقلاب کی حامی ہے، چاہے لبرل آئے یا ہارڈ لائن. آپ کے خیال میں لبرلز کے آنے سے انقلاب کو کوئی خدشہ ہے؟ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ جب لبرلز آتے ہیں تو لوگوں کا دماغ تھوڑا بہت لبرلزم اور سیکولرزم کی طرف جاتا ہے، جیسے خاتمی کے دور میں ہوا تھا. اور جب یہ چیزیں آنے لگتی ہیں تو پھر وہ جو انقلاب کی بنیاد ہوتی ہے وہ قناعت کے اوپر، دینداری کے اوپر، معنویت کے اوپر، اس کو ضرب لگتی ہے. جب یہ لبرلز آتے ہیں تو یہ خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ بنیادوں کے اوپر ضرب لگنا شروع ہو جاتی ہے. اگر لمبی مدت میں بار بار لبرلز آتے رہے تو پھر یہ مشکل آئے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں. اور الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا بنیادی خطرہ نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ انقلاب کو نقصان پہنچا. لکھا ہے ویئر از دی ایکس نیوکلیئر منسٹر آف ایران who claim to go for elections, علی لاریجانی. علی لاریجانی مجھے نہیں معلوم ابھی اس وقت ان کے پاس کیا پوسٹ ہے، اور آیا واقعہ پہلے تو ایک زمانے میں انہوں نے انڈیا دکھایا تھا کہ وہ الیکشن لڑنے کی طرف جائیں گے. نہیں معلوم، ممکن ہے ابھی کچھ دن باقی ہیں، شاید وہ کہیں ارادہ کر ڈالیں اور آ جائیں. علی لاریجانی ایسے بنیادی طور پر قابل آدمی ہیں، علی لاریجانی بنیادی طور پر قابل آدمی ہیں، خاتمی کی طرح بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ لبرل ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. اگر علی لاریجانی میدان میں کودتے ہیں تو پھر احمد نجات کو بہت ٹف ٹائم ملے گا، پھر احمد نجات کے سامنے صحیح ہوگا. اگر ابھی جیسے خاتمی بیچ میں آئیں، اس سے میرا نہیں خیال احمد نجات کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا. اصل مسئلہ اس وقت ہوگا جب اس ٹائپ کے لوگ آئیں گے. ماشاءاللہ، بہت سادہ 4 لفظوں پر مشتمل ایک سوال کیا ہے. ماشاءاللہ کئی سوالوں پر بھاری، ذرا سنیے گا آپ سوال. 4 لفظوں پر مشتمل لکھا ہے، امام کب آئیں گے؟ کیا بات ہے صاحب، کاش کوئی اس کا جواب دے دے، مشکل ہی حل ہو جائے گی پھر تو. کیا بات، امام کے ظہور میں تاجیر کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد. لکھا ہے، پھر وہ کوشچن آیا، چلیے ابھی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. What do you say about Khoja Jamaat elections? What role we should play? دونوں میں جواب دے دیتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے شرکت کرنی چاہیے، شرکت کرنی چاہیے. میرا اپنا خیال ہے، البتہ ظاہر ہے میں تو ایلیجیبل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو میں باہر بیٹھ کر آپ کو مشورے دے سکتا ہوں. ایک شرکت کرنا چاہیے. دوسرا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قطع نظر اس سے کہ کون کھڑا ہو رہا ہے کون نہیں کھڑا ہو رہا ہے، بہت زیادہ اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ میں مجھے ووٹ نہیں ڈالنا ہے، پرواہ آپ کو کرنی ہے. مجھے اصول پتا ہے، اصول یہ ہیں، آپ جہاں کہیں بھی اسلامی معیار کو قربان کر کے کسی غلط معیار پہ ووٹ ڈالیں گے اس سے آپ کو نقصان ہوگا، وہیں سے آپ کو ضرب اٹھانی پڑے گی. اس قانون کو میں نے اپنی زندگی میں کافی تجربوں کے بعد سیکھا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ایک اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا معیار ہے اور وہاں پر میں نے اپنا کوئی معیار بنا دیا اور اللہ کے معیار کو پیچھے ڈالا، اب مجھے اسی چیز سے ضرب کھانی ہے جو میں نے بنائی تھی، جو میں نے بنائی تھی. بہت واضح مثال تاریخ میں دیکھیے، مثلا اللہ نے امامت تجویز کی، ختمی مرتبت کے بعد مولا کو رکھا، کہا کہ مولا حکومت کو سنبھالیں گے، مولا امیر المومنین، اس دنیا نے گڑبڑ کی، انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے معیار کو قبول نہیں کیا، اپنی طرف سے ایک معیار بنایا، اب وہ معیار پتہ نہیں کیا بنایا، کس معیار کے تحت خلیفہ اول کا انتخاب ہوا، بہرحال جتنا بھی نقصان اٹھایا ہے وہ پھر یہیں سے اٹھایا ہے کہ معیار غلط کیوں بنایا تھا. اس کے بعد یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ اگر آج دنیا کے اندر مسلمان مشکل میں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ولایت امیر المومنین کو قبول نہیں کیا. اگر وہاں وہ غلطی نہ کرتے آگے معاملہ صحیح جانا تھا، آگے معاملہ سب صحیح جانا تھا. بہر یہ قانون یہاں تک نافذ ہے، آج بھی نافذ ہے. ایک معیار خدا نے دیا ہے، مثلا تین معیار دیے ہیں خدا نے متعلق، علم ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد ہونا چاہیے جس کو ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. ان تین معیار کے تحت آپ آدمی کا انتخاب کریں. اگر آپ اس سے ہٹ کر کسی چیز کے تحت انتخاب کر رہے ہیں دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، پھر آپ ادھر ہی سے نقصان اٹھائیں گے، وہیں سے آپ کو نقصان ہوگا. بس اللہ کے اسٹینڈرڈ کو دیکھیں، اللہ کے معیار پر اعتماد کریں. ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی یہ ٹھیک ہے ہم تقویٰ علم اور جہاد کو دیکھ لیں گے، بالآخر یہ نظام کیسے چلے گا؟ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے اگر کوئی یہ بات کہے کہ بھائی ٹھیک ہے علم تقویٰ جہاد سے سب کچھ صحیح ہے لیکن یہ چل نہیں سکتا، اس کے لیے ہمیں کچھ اور دیکھنا پڑے گا، پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ پھر خدا نے تین معیار کیوں دیے، کچھ اور دے دیتا. یعنی خدا نے یہ معیار کیوں دیے؟ تین تو خیر میں نے اپنی زبان سے کہا، اس نے قرآن نے لکھا ہم نے تین معیار دیے، مختلف آیات کو جمع کر کے کہہ رہا ہوں تین معیار دیے، ورنہ خدا کوئی اور معیار دے دیتا. ہاں ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے آدمی کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کام کی صلاحیت ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی گاڑی بنوانا چاہ رہے تو میکینک چاہیے، ظاہر گاڑی بنانے کے لیے اکانومسٹ نہیں چاہیے، اس کے لیے میکینک چاہیے. جو کام ہے وہ کام تو آدمی کو کرنا پڑے گا، لیکن یہ مقولہ صحیح نہیں ہے جو اب میں کہنے والا ہوں، یہ مقولہ صحیح نہیں ہے. یہ چائنیز تھا ماؤ تو زتونگ، جس کو ماؤ زتونگ کہتے تھے یہاں پر، اس نے یہ ایک مقولہ دیا تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے وہ بلی چاہیے جو چوہا پکڑے، کالی ہو یا گوری اس سے مجھے کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے مجھے کام والا آدمی چاہیے، اس میں نظریہ کیا ہو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. نہیں یہ